بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.quransunnah.com.
نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عالم انہ لا الہ الا اللہ. بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا محترم عمر فاروق صاحب نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مجھے اسلام اور جاہلیت کے موضوع پر کچھ کہنا ہے. جاہلیت کا جو دور تھا وہ اسلام سے پہلے کا دور تھا، اور اس دور میں خیر اور شر دونوں چیزیں بڑے وسیع پیمانے پر پائی جاتی تھی. ظاہر ہے کہ جاہلیت کے اندر پائی جانے والی خیر و شر کی تفصیلات ایک مجلس میں پیش کرنا تقریباً ناممکن ہے. اسی طریقے سے اسلام جو آیا تو اس نے پرانے خیر کو نئے شرائط اور نئی تبدیلیوں کے ساتھ قبول کیا، اور جو پرانا شر تھا اس شر کو اسلام نے مٹا دیا اور ختم کر دیا. کس طریقے سے اسلام نے اس شر کو مٹایا اور ختم کیا، اور اس سلسلے میں ہمیں کیا دیا، یہ بھی ایک بہت ہی مفصل چیز ہے، اور اسے بھی کسی ایک مجلس میں بیان کرنا ناممکنات میں سے ہے. اس لیے عنوان جس قدر وسیع ہے کہ اسلام اور جاہلیت پر گفتگو کی جائے گی، بات اتنی وسیع نہیں ہو سکے گی، بات اس کے مقابلے میں مختصر رہے گی. لیکن اسلام اور جاہلیت کے اندر جو بنیادی اختلاف ہے، وہ مین پوائنٹ جس کو کہہ لیجیے، مناسب ہوگا کہ اسی کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے اور اسی کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کی جائے. جاہلیت میں جو بات سب سے زیادہ واضح تھی وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش اور پوجا تھی، یا زیادہ موٹے لفظ میں کہنا ہو تو یہ کہہ لیجیے کہ بت پرستی، یہ جاہلیت کی بڑی خاص چیز تھی اور اس کا بڑا خاص وصف اور امتیازی صفت تھی. یہ بت پرستی کیا تھی اور کہاں سے شروع ہوئی، اور اس کی بنیاد کیا تھی، اور اس کے پیچھے جو حقائق پوشیدہ ہیں وہ کیا تھے، اور اسلام نے انہیں کس طرح تبدیل کیا، یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ عرب میں جو لوگ آباد تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ نسل پھیلی اور بڑھی تھی، اور اس میں کچھ دوسری نسلیں بھی شامل تھیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہی دین پیش کیا تھا، یعنی باوجود ہے کہ وہ خود نبی تھے لیکن انہوں نے وہی دین پیش کیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا. زمانہ گزرتا گیا، صدیوں پر صدیاں بیتتی گئیں، لیکن عرب کے یہ لوگ دین ابراہیم پر قائم رہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دین کی بہت سی تعلیمات تو بھلا دی گئیں اور بہت کچھ ذہن سے محو ہو گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا جو امتیازی وصف تھا، توحید، یہ توحید عرب میں باقی رہی. اور ایک دوسرا وصف تھا جس کو ہم حج سے تعبیر کر سکتے ہیں، یہ حج بھی عرب میں باقی رہا. باقی دوسری چیزیں بھی کچھ نہ کچھ تھیں، مگر اس کے اندر اس قدر تبدیلی اور اس قدر تحریف ہو چکی تھی کہ اب اس کا جاننا اور پہچاننا مشکل تھا. تو یہ لوگ زبانی طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، اور ان کی دی ہوئی توحید کو پکڑے ہوئے تھے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر کوئی اور نبی نہیں بھیجا. یمن میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہاں سے بہت سے قبیلوں نے ادھر ادھر ہجرت کی، بہت سی جگہوں پر پھیل گئے اور یمن کو چھوڑ دیا. ان میں سے قبیلہ خزاعہ تھا، یہ بھی یمن چھوڑ کر کے حجاز کے علاقے میں آیا اور رفتہ رفتہ مکے کے اوپر قابض ہو گیا. اس قبیلے کا سردار عمرو بن لوہی، یہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 برس پہلے یہ لوگ حجاز کے اوپر یا مکے کے اوپر قابض ہوئے تھے، اور ان کے قبضے کے قریب ہی کے زمانے میں ان کا ایک سردار عمرو بن لحی ہوا. عمرو بن لحی بڑا عالم فاضل قسم کا شخص تھا، بڑا تقویٰ شعار اور بڑا دیندار تھا، لوگوں میں اس کی بڑی مقبولیت تھی اور لوگ اس کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، اس لیے کہ یہ ان کے دین کا محافظ تھا اور ان کے دین کا گویا سب سے بڑا رہنما اور رہبر تھا اپنے زمانے میں. یہ شخص ملک شام گیا، وہاں دیکھا کہ بت پوجا جا رہا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ملک شام یہ پیغمبروں اور نبیوں کا ملک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو رسول بنا کر کے اور نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور انہیں اپنی کتابیں دی ہیں، اور یہ لوگ بت کی پوجا کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ کام حق اور صحیح ہوگا. لہذا اس نے ان لوگوں سے ایک بت مستعار لیا، ایک بت مانگا اور اسے لے کر کے مکہ آ گیا. اس بت کا نام حبل تھا، اور اسے لا کر کے خانہ کعبہ کے اندر، باہر نہیں خانہ کعبہ کے اندر بیچو بیچ نصب کیا، اور لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ پیغمبروں کے جو وارثین ہیں وہ ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لہذا آپ لوگ بھی ان کی پوجا کیجئے، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. اب چونکہ وہ بڑا عالم فاضل آدمی تھا، بڑا دیندار تقویٰ شعار تھا اور لوگوں میں بڑا مقبول تھا، لہذا لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جس بات کی دعوت دے رہا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر تبدیلی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک طرح کی بدعت حسنہ ہے، لہذا لوگوں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور اس حبل کی پوجا شروع ہو گئی. یہ پہلا شعلہ تھا یا پہلی بات تھی جو عرب کے اندر پیدا ہوئی بت پرستی کی. اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد ایک شیطان نے آ کر کے عمرو بن لحی سے کہا کہ دیکھو جدہ جاؤ اور وہاں فلاں فلاں جگہ پر ریت کے اندر بڑے بڑے بزرگ مدفون ہیں، ان کو کھودو گے تو وہ باہر نکل آئیں گے، ان کو نکالو اور ان کو لے آؤ. اب خواب کے اندر جب اس نے دیکھا یا اس شیطان کے بتانے سے یہ بات اس کو معلوم ہوئی تو وہ جدہ آیا، اور آ کر کے اس نے جب اس مقرر جگہ پر زمین کھودی ہے تو واقعی 5 بت نکل آئے. اور یہ 5 بت کون تھے؟ یہ وہی 5 بت تھے جن کی پوجا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کر رہی تھی، اور جب نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت بہت جم کر کے دی تو انہوں نے مخالفت بھی بہت جم کر کے کی، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعم ولا یغوث ویعوق ونسرا، تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ود کو نہ چھوڑنا، سوا کو نہ چھوڑنا، یغوث کو نہ چھوڑنا، یعوق کو نہ چھوڑنا، نصر کو نہ چھوڑنا. ان کی پوجا شروع کیسے ہوئی تھی ان میں؟ یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کے عرصے میں بڑے نیک بزرگ اور خدا ترس اور عبادت گزار لوگ تھے، اور قریب قریب زمانے میں ان 5 افراد کی وفات ہو گئی. اس کے بعد لوگوں کو بڑا غم ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ یہ ہماری قوم کے اتنے بزرگ لوگ اور اچانک تھوڑے عرصے کے اندر سب کے سب اٹھا لیے گئے. ابلیس آیا اور اس نے کہا کہ تم لوگوں کے اس غم کا ایک علاج ہے، میں تصویر بنانا جانتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں تصویر بنا دوں اور جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے یا جہاں ان کی قبریں ہیں وہاں پر ان تصویروں کو رکھ دو، جب ان کی شکلیں دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا اور اس طریقے سے تمہارے اندر عبادت کا جذبہ برقرار رہے گا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. ابلیس نے تصویریں بنا دی اور لوگ انہیں دیکھ کر کے اللہ کو یاد کر. ایک نسل گزر گئی، دوسری نسل آئی تو ابلیس نے ان سے رکوع و سجود بھی کروائی. یہ تو تمہارے معبود ہیں اور تمہارے باپ دادا ان کو پوجا کرتے تھے، لہذا تم بھی پوجا کرو. بات تو لوگوں نے بھی پوجا بھی شروع کر دی. اور صحیح بخاری کے اندر یہ بھی روایت ہے کہ جب یہ لوگ انتقال کر گئے تو اقفو علی قبور، لوگوں نے جا کر کے ان کی قبروں پر پڑاؤ ڈال دیا، آسن مار کر بیٹھنا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے ان بزرگوں کی پوجا شروع ہو گئی. اور جب بزرگوں کی پوجا شروع ہو گئی اور ان کے بت بنے ہوئے تھے، طوفان نوح کے اندر یہ بت بہ کر کے آئے اور جدہ کے ساحل کے پاس ریت میں دب گئے. جب عمرو بن لحی نے بت پرستی شروع کی اور قوم نے اس کی دعوت قبول کر لی تو اب شیطان کو موقع ملا کہ اس کام کو زیادہ آگے بڑھایا جائے. چنانچہ ان 5 بتوں کا اس نے پتہ بتایا اور عمرو بن لوئی آیا اور ان کو اکھاڑ کر کے لے گیا. حج کا زمانہ آیا تو عرب کے بڑے بڑے قبائل میں ان پانچوں کو تقسیم کر دیا. ایک قبیلہ ایک کو لے گیا, دوسرا دوسرے کو لے گیا, تیسرا تیسرے کو لے گیا. اس طریقے سے یہ پانچ جگہوں پر پہنچ گئے اور ان جگہوں پر بھی بتوں کی پوجا شروع ہو گئی. اور جب شروع ہو گئی تو پھر آگے بڑھنے میں کیا دیر. اب قبائل نے دیکھا کہ صاحب یہ تو کسی زمانے کے بڑے اور بزرگ لوگ تھے, ان کی ہم پوجا کر رہے ہیں, اپنے جو بڑے اور بزرگ گزرے ہیں خود ان کی پوجا کیوں نہ کریں. لہذا ان کی اپنی قوم کے اندر جو بزرگ اور نیک لوگ گزرے تھے ان کے بھی بت بننا شروع ہو اور ان کی بھی عبادت شروع ہو گئی. اور پھر ہر قبیلے نے یہ بھی شروع کیا کہ ہم اپنے بزرگ کا ایک بت لے چل کر کے خانہ کعبہ کے پاس بھی رکھ دیں. اس طرح سے رفتہ رفتہ خانہ کعبہ کے گردا گرد جہاں طواف کیا جاتا ہے وہاں پر بتوں کی لائن لگ گئی ہر طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ کے گردا گرد 360 بت تھے. یہ تو ایک مختصر سی تاریخ ہے کہ یہاں بت پرستی کس طرح شروع ہوئی. لیکن اس بت پرستی کے پیچھے جذبات کیا کار فرما تھے, عقیدہ کیا کار فرما تھا اور اس کی اساس و بنیاد کیا تھی, یہ چیز ہمارے سمجھنے کی ہے. اور اگر اس پر ہم غور کریں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے راستہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور کس چیز سے روکا ہے. ان بتوں کی پوجا کے سلسلے میں قرآن مجید نے کوئی گوشہ پچھنا نہیں رکھا ہے, اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے احادیث میں اس کی مزید تاکید اور توضیح کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ آخر مشرکین کو یہ بات کیوں سوجھی کہ ان بتوں کی پوجا کی جائے, اور پوجا کی جائے تو کن لوگوں کی پوجا کی جائے. بس لکڑی کا بت بنا لیا جائے, پتھر کا بت بنا لیا جائے, کوئی ڈھانچہ کھڑا کر دیا جائے, یہ بات تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور بات بھی تھی؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے غور کرنے کی ضرورت ہے. مشرکین مکہ کے سلسلے میں قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے میں آگے چل کر کے اس کو پیش کروں گا, مگر اس وقت مختصراً آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو بات بیان کی ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں, گنہگار لوگ ہیں, بد کردار لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں اور براہ راست اس سے خطاب کرنے کے لائق نہیں ہیں. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جو لوگ بزرگ ہیں, اللہ کے مقرب بندے ہیں, نیک ہیں اور اللہ کے ہاں جو مقبول ہیں, ان لوگوں کو ہم اختیار کریں اور اپنی بات ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں. یہ خیال ان کے ذہن میں جب آیا ہے تو ان کی نظریں کن لوگوں پر پڑی, کن لوگوں پر نظریں پڑی ہیں؟ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. ایک تو ان کی نظر فرشتوں پر پڑی. فرشتے دیکھے جانے والی چیز تو نہیں عام حالات میں, لیکن جس طریقے سے ہم فرشتوں کے وجود کا عقیدہ رکھتے ہیں اسی طریقے سے وہ لوگ بھی دین ابراہیم کے وارث تھے اور فرشتوں کے وجود کا عقیدہ رکھتے تھے. تو سب سے پہلے ان کی نگاہ تو اس پر گئی کہ فرشتے یہ معصوم مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں اور ان سے کوئی خطا اور گناہ سرزد نہیں ہوتی ہے, لہذا فرشتوں کو اختیار کرو اور ان کی شخصیات کو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ بناؤ. اس مقصد کے لیے انہوں نے فرشتوں کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو جگہ اس کا بیان کیا ہے. ایک جگہ تو مشرکین سے جو حجت ہو رہی تھی اس کے سلسلے میں بتایا کہ وہ قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه, انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی پوجا نہ کرتے. ایک جگہ اور یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائے گا اور اس کے بعد ان کو بھی سامنے رکھے گا اور فرشتوں سے پوچھے گا اہا الاقم قانو یابدوں, کیا یہی لوگ ہیں نا جو تمہاری پوجا کرتے تھے؟ جب فرشتوں سے یہ سوال ہوگا کہ یہ مشرکین ہیں, یہی لوگ تو آخر تمہاری پوجا کرتے تھے, تو فرشتے اس سوال کو سن کر کے کانپ اٹھیں کہ ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے سامنے ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں اور ہماری بھی پوجا کی گئی. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی پاکی بیان کریں گے اور یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم بالکل نہیں جانتے انہوں نے ہماری پوجا کی, اور کہیں گے کہ بل کانو یا بدون جن, اگر انہوں نے ہماری پوجا کی تھی تو حقیقت میں شیطان کی پیروی کی تھی, ہماری کوئی پیروی نہیں کی تھی, ہم نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کی. تو دو جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ مشرکین فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں. ایک تو ان کی نظر فرشتوں پر گئی، دوسرے ان کی نظر اللہ کے پیغمبروں پر گئی کہ اللہ کے پیغمبر یہ بڑے مقدس ہوتے ہیں، بڑے محترم ہوتے ہیں اور اللہ کے بڑے مقرب بندے ہوتے ہیں، لہذا ان کو اختیار ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہا تو خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے گئے تھے، تو آپ نے داخل ہونے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ پہلے ان بتوں کو. اور سیرت کی کتابوں میں جو تفسیر لکھی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر بت بھی تھے اور تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں، دونوں باتیں. بہرحال صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ دیکھا آپ نے کہ اس کے اندر اصنام ہیں، بت ہیں، تو آپ نے خانہ کعبہ میں جانے سے انکار کر دیا اور حکم دیا کہ ان بتوں کو نکالا جائے. ان بتوں کو نکالا گیا. اب حبل تو معروف ہے کہ حبل ایک زمانے سے لا کر کے اس کا نصب کیا گیا تھا، لیکن اور جو بت نکلے اس میں کون کون سے بت تھے؟ ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک بت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا. ان دونوں پیغمبروں کے بھی بت بنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں فالگیری کے تیر بھی تھمائے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ واللہ مستق سماقت، اللہ کی قسم ان پیغمبروں نے کبھی بھی فالگیری نہیں کی. یہ بھی بتاتا چلوں کہ فالگیری اسلام میں بہت بڑا جرم ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں حرام چیزیں بیان کی ہیں، حرمت علیکم الميتة ودم الخنزیر، تو اس کے اندر آخر میں آ کر کے فرمایا گیا کہ وہاں تستقسم بالازلام، تمہارے اوپر مردہ حرام کیا گیا اور خون حرام کیا گیا، سور کا گوشت حرام کیا گیا اور فلاں فلاں چیزیں حرام کی گئیں، اور یہ بھی حرام کیا گیا کہ تم تیروں کے ذریعے سے فال نکالو. آج کل اسلامی فال لانے سے جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اس چیز کو اسلام کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے، کتاب اسلامی فال لانے، جبکہ فال نکالنے کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سور کے گوشت اور خون کی حرمت کے ساتھ ساتھ بیان کیا. تو باہر کہ ان کے ہاتھ میں پانسے کے تیر تھمائے ہوئے تھے جس کے ذریعے سے فال نکالا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ واللہ مستق سماقت کو، اللہ کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی تیر پانسے کے تیر نہیں استعمال کیے تھے، فالگیری نہیں کی تھی، اور اس کے بعد حکم دیا کہ ان بتوں کو توڑ دیا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ مکے کے مشرکین کی نگاہ جن بزرگوں پر گئی تھی، فرشتوں کے بعد ان میں پیغمبر تھے، اور پیغمبروں کے بعد کون سے لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے وہ پانچ بزرگ جن کا بت یہاں پر پایا گیا تھا. ان بزرگوں کی یہ عبادت اور پوجا کرتے تھے اور ان کو بھی انہوں نے اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا رکھا تھا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری حاجتیں جائیں گی اور پوری کی جائیں گی. اور اس کے بعد کیا تھا؟ قرآن مجید کے اندر دیکھیے تو تین بتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے. سورہ نجم کے اندر فرمایا گیا افرائیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى، یہ بتاؤ کہ یہ لات اور عزى اور تیسرا منات یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو تمہارے لیے تو نر چاہیے، لڑکا چاہیے، اور اللہ کے لیے لڑکیاں چاہیے؟ تلک عدم قسمت النساء، یہ تو بڑی بھوڑی تفہیم ہے کہ اللہ کے لیے تم لوگ بیٹیاں قرار دو اور اپنے لیے بیٹے چاہو. بھر کے اس میں اللہ تعالیٰ نے لات اور عزى اور منات تین بتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ تینوں بت بہت زیادہ معروف اور مشہور تھے اور عرب کے بڑے بتوں میں سے شمار ہوتے تھے. اب ان کی تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے. لات کے متعلق صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ فرماتے ہیں کان رجل یلت سبی، لات کیا تھا؟ یہ ایک آدمی جو ستو گھولا کرتا تھا. طائف کے راستے سے جو حجاج مکہ آتے تھے حج کرنے کے لیے، ان کے راستے میں ایک سفید پتھر پر یہ بیٹھ جایا کرتا تھا اور بیٹھ کر کے ان کے لیے ستو اور پانی کا انتظام رکھتا تھا. جو لوگ اس کے ضرورت مند ہوتے تھے ان کو ستو گھول کر کے یہ پلایا کرتا تھا، کیونکہ ستو گھولنے کو عربی میں لتے لتو کہتے ہیں اور گھولنے والے کو لات کہتے ہیں، اس لیے یہ اسی نام سے مشہور ہو گیا. نام اس کا کچھ اور تھا مگر وہ نام تو لوگوں کے ذہن سے اتر گیا، لات کے نام سے یہ مشہور ہو گیا. اب صحیح بخاری کے اندر یہ ہے روایت، یہ شخص ستو گھول کر کے حاجیوں کو پلایا کرتا تھا، جب یہ مر گیا تو تو جہاں پر یہ بیٹھتا تھا وہیں پر اس کو دفن کر دیا، اور جس پتھر پر بیٹھ کر کے یہ شخص ستو گھولا کرتا تھا اس پتھر کو اس کی قبر پر رکھ دیا گیا۔ لات بت یہی تھا، کوئی مورتی نہیں تراشی گئی تھی، کوئی ڈھانچہ نہیں بنایا گیا تھا۔ لات بت جو کچھ تھا وہ کیا تھا؟ یہ ایک نیک انسان تھا، بھلا تھا، نیکوکار تھا، لوگوں کے ساتھ بلا کسی بغیر کسی اجرت اور بغیر کسی مزدوری کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا تھا۔ اس نیکی اور بھلائی کی قدر کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مقرب آدمی ہے، اللہ کا قریبی بندہ ہے، لہذا اس کو بھی اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ بناؤ۔ اس لیے جہاں پر یہ مرا تھا وہاں پر وہ پتھر رکھ دیا گیا جس پر یہ بیٹھ کر کے ستو گھولا کرتا تھا، اور اس کے بعد نذرانے چڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ بت یہی تھا، کوئی ڈھانچہ نہیں بنا تھا، کوئی مورتی نہیں بنا۔ اس سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ عرب میں جاہلیت کے دور میں بت پرستی جو ہو رہی تھی، تو جن بتوں کو پوجا جا رہا تھا ان بتوں کی حقیقت کیا تھی؟ حقیقت میں وہ گزرے ہوئے بزرگوں، اللہ کے فرشتوں، اللہ کے پیغمبروں اور نیکوکار بزرگوں یعنی اولیاء کرام اور بزرگان دین، ان کے ڈھانچے تراشے گئے۔ اچھا وہ حقیقی شکل بنی ہو یا خیالی شکل بنی ہو، مگر ان کے ڈھانچے تراشے گئے تھے۔ اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ بھی تھا کہ ڈھانچہ بھی نہیں تراشا گیا، بلکہ جہاں پر مرا ہے وہیں پر اس کی قبر بنا دی گئی، اور وہی قبر جو تھی وہی بت بن گیا۔ تو ان بزرگوں کے ڈھانچے عام طریقے سے تیار کیے گئے، پھر ان ڈھانچوں کے لیے آستانے تیار کیے گئے۔ بالکل ٹھیک، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے، اور ابن اسحاق نے بھی اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے خانہ کعبہ ہے اور اس کا احترام ہوتا ہے اور اس کا طواف ہوتا ہے، اسی طریقے سے بہت سے بتوں کے ساتھ آستانے بھی بنے ہوئے تھے اور ان کی تعظیم بھی ایسے ہی کی جاتی تھی جیسے خانہ کعبہ کی تعظیم کی جاتی تھی، مگر بہرحال خانہ کعبہ سے کمتر درجہ ان کا تھا، خانہ کعبہ کے برابر ان کا درجہ نہیں تھا۔ تو آستانے بنا لیے گئے اور یہ آستانے جگہ جگہ پھیل گئے۔ ان آستانوں کا حال کیا تھا کہ اب جو بت تھا یا جو قبر تھی وہ تو مقدس تھی ہی، جس آستانے کے اندر اس کو گھیر دیا گیا وہ پورا آستانہ بھی مقدس ہو گیا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی درخت ہے تو درخت بھی مقدس ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے عزہ کو بھلا دو۔ عزہ کو ڈھا دینے کا معنی کیا تھا؟ یعنی وہ آستانہ ڈھا دو جو عزہ کو اوپر بنا ہوا۔ کسی بھی روایت میں یہ تذکرہ نہیں آتا ہے کہ وہاں کوئی بت تھا جس کو حضرت خالد بن ولید نے توڑا ہو، اس کا کوئی تذکرہ نہیں آتا۔ بس یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید گئے اور ببول کے یا ببول جیسے تین درخت تھے جو کہ اس آستانے کے اوپر سایہ کرتے تھے، اور ان درختوں کو بڑا مقدس درخت سمجھا جاتا تھا، اگر کوئی اس کو چھو دے یا توڑ دے یعنی بدنیتی سے اس کو چھو دے تو پھر اس کی بدقسمتی ہی تھی، پھر معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا تھا۔ تو یہ تین درخت تھے، حضرت خالد بن ولید نے درختوں کو کاٹا اور اس آستانے کو ڈھا دیا اور زمین کے برابر کر دیا۔ یہ تذکرہ آتا ہے احادیث کی کتابوں اور سیرت کی کتابوں کے اندر۔ تو یہ عزہ بت تھا، ایک آستانہ تھا، اس کے اوپر درختوں کا سایہ تھا اور کچھ مجاور بیٹھے ہوئے تھے جو اپنا کاروبار چلا رہے تھے۔ بہرحال یہ تو بتوں کی تھوڑی سی تفسیر ہوئی کہ اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو، بزرگان دین کو، اولیاء کرام کو، نیکوکار انسانوں کو، ان لوگوں کو اختیار کیا گیا کہ یہ اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان واسطے کا کام دیں، اور اس مقصد کے لیے ان کے بت بنائے گئے، ان کے آستانے بنائے گئے یا ان کی قبروں پر آستانہ بنائے گئے۔ پھر اس کے بعد ان کی پوجا کس طریقے سے کی جاتی تھی؟ یہ پوجا بھی بڑی معروف چیز ہے۔ یہ پوجا کس طریقے سے کی جاتی تھی؟ قرآن مجید میں اس کی بھی تفسیر بیان کی گئی۔ پوجا کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ان کے یہاں جو غلے کی پیداوار ہوتی تھی یا جو آمدنی ہوتی تھی، اس آمدنی کا ایک حصہ ان آستانوں کے نام پر نکالتے تھے اور وہاں مجاورین بیٹھے ہوتے تھے، ان مجاورین کو لے جا کر کے یہ دے دیتے تھے تاکہ اس آستانے کو اس کو چڑھا۔ یعنی غلے وغیرہ کی پیداوار کا ایک حصہ لے جا کر کے ان آستانوں پر چڑھایا جاتا تھا، پوجا کا ایک حصہ یہ تھا. قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے، وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا ھذا للہ بزعمهم وھذا لشرکائنا وما کان للہ فهو یسر الی شرکائهم وما کان لشرکائهم فلا یسر الی اللہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلے اور جانوروں کی پیداوار سے جو کچھ دیا ہے، انہوں نے ایک حصہ تو غریبوں کے لیے مقرر کیا ہے اور ایک حصہ تو انہوں نے اپنے شرکا کے لیے مقرر کیا ہے اور ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا ہے. یعنی غلے اور جانور کی پیداوار میں سے یہ لوگ ایک حصہ اللہ کے نام پر نکالتے تھے اور ایک حصہ اپنے شرکا کے نام پر نکالتے تھے. اللہ کے نام پر جو کچھ نکالتے تھے وہ غریبوں کو صدقہ خیرات کر دیتے تھے، اور شرکا کے نام پر جو کچھ نکالتے تھے وہ ان کے آستانوں پر لے آ کر کے چڑھا دیا جاتا تھا. اس سلسلے میں چونکہ سب سے زیادہ اہم معاملہ مجاوروں کا تھا، جو کہ یہ وصول کرتے تھے، جو کچھ کی آستانوں پر پیش کیا تھا اس کو چونکہ وہ وصول کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب فائدہ نکالا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈنڈی مارنے کی بڑی عجیب حکمت نکالی تھی. کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نام پر کوئی چیز، کچھ غلہ وغیرہ نکالے ہوئے ہے اور اس کو کسی غریب کو دینے کے لیے لے جا رہا ہے، اب راستے میں سے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا، کل کا کل گر گیا یا کچھ کا کچھ گر گیا اس میں سے، تو جو گر گیا اب وہ اس غریب کو نہیں دیا جائے. گرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا، لہذا اس غریب کو نہیں دیا جائے گا، اب اس کو لا کر کے آستانے پہ چڑھائیں گے. ظاہر آستانے پہ چڑھائیں گے تو مجاور کے حصے میں جائے گا، غریب کو دیتے تو اس کے حصے میں جاتا. تو اللہ تعالیٰ کے نام پر جو کچھ نکالا جائے وہ تو مختلف تینوں بہانوں سے آستانے تک چلا جاتا تھا، لیکن ان شرکا کے نام پر جو نکلتا تھا وہ کسی بھی بہانے سے اللہ کے حصے میں نہیں جا سکتا. اللہ کا حصہ ادھر آ سکتا تھا، یہاں کا حصہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر ان شرکا کا حصہ اللہ کے حصے میں چلا جائے تو مجاوروں کا گھاٹا ہو سکتا تھا، وہ اپنا گھاٹا قبول نہیں کر سکتے. اللہ کا حصہ اگر شرکا کے پاس چلا جائے تو غریبوں کا گھاٹا ہوتا، ان کو بہرحال وہ دین قبول کرنا ہے جو یہ حضرات دیتے ہوں، اس لیے ڈنڈی ماری جا رہی تھی. بھر کہ یہ ایک الگ معاملہ تھا. تو غلے اور جانور یہ دونوں قسمیں یہ لوگ ان آستانوں پر لے جا کر کے چڑھاتے تھے. غلہ چڑھانے کا معاملہ تو بالکل معروف ہے، کس طریقے سے چڑھایا جائے گا. جانوروں کے سلسلے میں انہوں نے بڑا عجیب و غریب قانون نکال رکھا تھا اور بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں جن کو یاد رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے چند قسمیں جانوروں کو کی تھی. اب قرآن مجید میں ان جانوروں کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیرۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ بنایا ہے، نہ صائبہ بنایا ہے، نہ وسیلہ بنایا ہے، نہ حامی بنایا ہے، بلکہ جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھتے ہیں. تو یہ چار نام ہوئے، بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حامی، یہ کیا تھا؟ یہ مختلف حساب سے جانوروں کو ان بتوں کے نام پر چڑھایا کرتے تھے یا آسمانوں پر چڑھایا کرتے تھے. اب مثلا جانور اونٹنی سب سے زیادہ تعظیم اور قدر کی مستحق ہوتی تھی، اس لیے کہ اس سے نسل چلتی تھی. تو اگر ایک اونٹنی پے در پے دو مرتبہ اونٹنی ہی دے بچے کے طور پر، یعنی پہلی مرتبہ بچہ دیا وہ بھی اونٹنی تھی، پھر دوسری مرتبہ بچہ دیا وہ بھی اونٹنی تھی، تو دو مرتبہ میں یا اس سے زیادہ میں اس اونٹنی کو بابرکت سمجھ کر کے بت کے نام پر چھوڑ دیا، اس کے نام پر اس کی نظر کر دیا تھی، چاہے وہ مالک کے گھر ہی کون رہے مگر اب وہ اونٹنی بت کے لیے نظر، لہذا اب وہ جو کچھ چاہے گی کھائے گی پیے گی، جہاں چاہے گی آئے گی جائے گی، اس کو کوئی چھیڑے گا نہیں اور کوئی روکے گا نہیں، اس کا بال نہیں کاٹا جائے گا، اس کا دودھ کوئی نہیں استعمال کرے گا، بلکہ معبودوں کے آستانے ہی پہ جائے گا، البتہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو وہ اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے. اب اونٹنی کو جب اس آستانے کے لیے نظر کر دیا، اس کے بعد پھر اس سے کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اب یہ بچہ بھی اس کے لیے نظر ہوگا، تو یہ بچہ جو ہوگا یہ بحیرہ کہلائے گا. اونٹنی جو چھوڑی گئی وہ صاحبہ کہلائے گی، اور اس کا جو بچہ ہوگا وہ بحیرہ کہلائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی بکری ہے اس نے بچہ دیا تو مادہ بچے دیے، پھر دوبارہ بچہ دیا تو پھر مادہ بچہ دیا، پھر سہوارہ دیا، پانچ دفعہ میں 10 بچے دے دیے اور سب کے سب مادہ ہی ہیں، تو اس بکری کو بھی بہت بابرکت سمجھا جاتا اور اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا، یہ وسیلہ کہلاتی تھی. اسی طریقے سے کوئی اونٹ ہے اس نے جفتی کی، اس سے اونٹنی پیدا ہوئی، پھر جفتی کی اس سے بھی اونٹنی پیدا ہوئی. اگر مسلسل 10 اونٹنیوں کے بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب مادہ ہی تھے اور اس اونٹ سے پیدا ہوئے تو یہ اونٹ بھی بڑا بابرکت سمجھا جانے لگتا تھا اور اس کو بھی کسی کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، نظر کر دیا جاتا تھا. تو یہ نظر کرنے کے مختلف اسباب تھے، مختلف بہانوں سے یہ لوگ اپنے جانوروں کو نظر کرتے تھے، اس اونٹ کو حامی کہتے تھے. تو یہ وسیلہ بحیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ اور حامی، یہ چار قسم کے جانور تھے جو مختلف حساب سے ان آستانوں کے نظر کیے جاتے اور اس حساب سے ان کا نام رکھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ بنایا ہے، نہ صاحبہ بنایا ہے، نہ وسیلہ بنایا ہے، نہ حامی بنایا ہے. یہ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑا اور اپنی طرف سے ایک بات گڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دی. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہنے کا مختصر لفظوں میں کہ مشرکین کے ہاں ان بتوں کی پوجا کا جو طریقہ تھا یا ان قبروں کی پوجا کا جو طریقہ تھا اس میں ایک طریقہ یہ تھا کہ غلہ چڑھا دو، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جانوروں کو ان کے نام پر نظر مان لو، اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ جانور کو ان کے لیے مقرر کر لیا جائے کہ یہ صاحب یہ عزا کا جانور ہے، یہ لات کا جانور ہے، یہ منات کا جانور ہے. اس کے بعد اس بت کے لیے مقرر کر لینے کے بعد اس جانور کو ذبح کرتے تھے، ذبح چاہے بت کے نام سے کریں چاہے اللہ کے نام سے کریں، اور بت کے آستانے پر لے آ کے کریں چاہے اپنے گھر پر ذبح کریں. بہرحال یہ وہ جانور ہوتا تھا جس کو قرآن مجید میں کہا گیا وما احل به لغیر اللہ، اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور حرام چیزوں کی فہرست میں اس کو گناتے ہوئے کہا وما احل به لغیر اللہ اور وما احل لغیر اللہ به، دونوں چیزیں آئی ہیں کہ وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جو اللہ کے علاوہ کے لیے ٹھہرا لیا گیا. اسی بت کے لیے جو جانور ٹھہرا لیا گیا وہ جانور بھی حرام ہے، چاہے اسی بت کے نام سے ذبح کیا گیا ہو چاہے اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو. تو ایک یہ بھی طریقہ تھا کہ کسی جانور کو کسی بت کے نام پر ٹھہرا لیتے اور اس کے بعد ذبح کرتے، چاہے وہ اپنے گھر پر ذبح کرتے ہوں چاہے ان کے آستانوں پر ذبح کرتے ہوں. اور ایک چوتھا طریقہ یہ تھا کہ جانور کو خاص طریقے پر لے جا کر کے ان کے آستانے پر ذبح کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کرا دیا. فرمایا کہ وما ذبح ہے علی النصب، وہ جانور بھی حرام کیا گیا ہے جو آستانوں پر ذبح کیا گیا. تو اس سے ہمارا اندازہ ہوتا ہے کہ ان بتوں کی پوجا کے لیے مشرکین کے پاس ذریعہ کیا تھا. ذریعہ یہ تھا کہ غلہ ان کے اوپر چڑھاؤ اور جانور ان کے اوپر چڑھاؤ اور جانور ان کے نام پر ذبح کرو، یہ بت کا، یہ ان کی پوجا کا ذریعہ تھا. اور پوجا کیوں کرتے تھے؟ پوجا اس لیے کرتے تھے کہ یہ بت خوش ہو جائیں گے تو خوش ہونے کے بعد ہماری ضرورت پوری کریں گے، اس لیے یہ اس قسم کا کام کرنے کے بعد ان سے اپنی ضرورت مانگتے بھی تھے. اور مختلف کتابوں سے یعنی سیرت کی کتابوں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مشرکین جا کر کے ان بتوں کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سال بھر میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ان بتوں کے پاس یا ان کے آستانوں پہ جا کر کے یہ میلے لگاتے تھے یا عرس لگاتے تھے اور اپنے اپنے نذرانے لے کر کے اس موقع پر پیش کرتے تھے. تو یہ سب کام بھی کرتے تھے، یہ بھی ذکر آیا احادیث میں، یہ ان کا طواف بھی کرتے تھے. اور منات کا جو لوگ طواف کرتے تھے وہ صفا مروہ کا طواف نہیں کرتے تھے. صفا مروہ کے طواف کرنے والے طواف کرتے تھے تو اساف اور نائلہ نام کے جو بت تھے ان کو راضی کرنے کے لیے طواف کرتے تھے، تو ان کے طواف کرنے کا بھی طریقہ انتہا موجود تھا. طواف بھی کرتے تھے، رکوع و سجود بھی کرتے تھے، ان کے سامنے عاجزی سے کھڑے بھی ہوتے تھے اور اپنی ضرورت کے لیے ان کو پکارتے بھی تھے. یہ تو بالکل واضح چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں بار بار کہا کہ تم مجھے پکارو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مساجد اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا گیا اور جو لوگ پکارتے ہیں ان کے سامنے کئی طرح سے باتیں بھی بیان کی گئیں اور کئی طرح سے مثالیں بھی پیش کی گئیں. بتلایا گیا کہ جن کو تم لوگ پکارتے ہو لا يسمعوا دعاءكم، یہ تمہاری پکار سنتے نہیں، ولو سمعوا استجابوا لكم، اور اگر تمہاری پکار یہ سن بھی رہے بفرض محال تو تمہاری پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور یہ شرک جو تم ان کو پکار کر رہے ہو قیامت کے روز یہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے. ولا ینبئک مثل خبیر، یہاں پر شبہ ہو سکتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب گئے اور فلاں آستانے پہ جا کر کے انہوں نے اولاد مانگی اور اس کے بعد اولاد ہو گئی. ہمارے ہاں ہندو کہتے ہیں کہ صاحب ہم مندر میں جاتے ہیں اور جا کر کے اپنی مراد مانگتے ہیں اور اس کے بعد وہ مراد پوری ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے، فرمایا کہ یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. اور یہ بات وہ ہستی بتا رہی ہے جس کو ذرے ذرے کی خبر ہے. بلا ینبئک کا مثل خبیر، اور جو ہستی ذرے ذرے کی خبر رکھتی ہے وہ جیسی بات بتلا سکتی ہے ایسی بات کوئی اور نہیں بتلا سکتا. تمہاری مراد پوری ہوئی قبر پر جا کر کے یا مندر میں جا کر کے تو مندر والے کے ذریعے سے پوری ہوئی ہے یا اللہ سے پوری ہوئی ہے اس کا تو تمہیں پتا نہیں ہے. یہ تو تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ پوری ہوئی کیسے، کیونکہ اگر تمہیں اولاد ہو رہی ہے تو ان لوگوں کی بھی اولاد ہو رہی ہے جو کبھی قبر پر نہیں جاتے اور کبھی مندر میں نہیں جاتے، بلکہ ان لوگوں کی بھی اولاد ہو رہی ہے جو اللہ کے وجود کو بھی نہیں مانتے. اور اگر تمہارے اندر کوئی بانج ہے تو ان کے اندر بھی بانج ہیں جن کے جو اللہ کو نہیں مانتے، یا یہ کہ جو صرف اللہ کو مانتے ہیں کسی کے پاس. تو اولاد کا دینا نہ دینا اور ضرورت پوری کرنی نہ کرنی اس کا تعلق اس قبر والے سے اور مندر والے سے ہے یا کسی اور ہستی سے ہے اس کا پتہ تمہیں نہیں ہے، اس کا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے. اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس سے تعلق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی سے اس کا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسی خبر دینے والا کوئی خبر نہیں دے سکتا. یہ فرمایا. ایک جگہ اور مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ جس اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو تم پکارتے ہو ان کی پکار کی مثال کیا ہے. تبا سے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کنویں کے کنارے بیٹھ کر کے ہاتھ پھیلا دے کہ پانی چلے آؤ میرے پاس. نیچے تہ میں کنواں ہے یا ندی میں پانی ہے، یا کسی جگہ پانی ہے، آپ بیٹھ جائیں کسی کرسی پر یا کنویں کے کنارے پر یا ندی کے کنارے پر، باہر بیٹھ جائیں دوری پر اور پانی سے ہاتھ پھیلا کہیں کہ پانی چلے آؤ. تو جس طریقے سے یہ پانی آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ اپنی ضرورت مانگیں گے تو وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا. تبا سے کفیر الما دیو لوگ وما ہو گزا لے رہی، کوئی شخص اپنا ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے رہے تاکہ پانی اس کے منہ کے پاس آ جائے تو پانی منہ کے پاس نہیں آ سکتا. اسی طریقے سے ان لوگوں سے کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لہذا لوگ مجھ سے دعا کی قبولیت کی امید رکھتے ہیں، مجھ سے دعا قبول کرنے کے لیے کہیں اور میرے اوپر ایمان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بات بیان. اچھا تو یہ تو بہرحال مشرکین کی پوجا کا طریقہ تھا. اب اس پوجا کی بنیاد اور اساس کیا تھی، کس مقصد کے لیے پوجتے تھے؟ یا اللہ تعالیٰ کا انہوں نے انکار کر دیا تھا، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا یہ تصور تھا کہ وہ عرش پر پاؤں مار کر کے بیٹھ گیا ہے اور کوئی کام نہیں کرے گا، سارا کام ان بتوں کے حوالے کر دیا ہے، اس طرح کوئی تصور تھا؟ یہ تصور نہیں. وہ جانتے تھے کہ سارا کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ اس کو جانتے تھے اور مانتے تھے. پھر کیوں پکارتے تھے ان کو؟ ان کے پکارنے کی وجہ جو تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے بجائے ان کو پکارتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ جو نہ بگڑی بنا سکتے ہیں نہ بنی ہوئی بگاڑ سکتے ہیں. ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں جو نہ بگڑی بنا سکتے ہیں نہ بنی ہوئی بگاڑ سکتے ہیں, اور کہتے ہیں ہاؤلا شفاؤنا, یہ لوگ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ سن کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں, یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیار دے دیا تو یہ خود ہماری ضرورت پوری کر دیں گا. تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ضرورت تو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جو ہیں یہ ہماری ضرورت اللہ تعالیٰ سے کہہ کر کے پوری کرا دیتے ہیں, اس لیے ان کو پکارو اور ان کے سامنے اپنی ضرورت رکھو اور ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی چاہو. ایک وجہ تو یہ تھی, دوسری وجہ اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی, یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ عز وجل, ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر. تو دو باتیں مشرکین کے ہاں تھیں بتوں کی پوجا کے سلسلے میں, ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, ہم گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہستی بہت بلند ہے, چھوٹا منہ بڑی بات کو بھی اگر ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکاریں, لہذا ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جو ہماری زمین پر مختلف جگہ پھیلے ہوئے ہیں ان بندوں کو پکار لیں اور ان کا دامن پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں, یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہم کو کر دیں. ایک مقصد یہ تھا کہ ان کے واسطے سے اور ان کے وسیلے سے اللہ کے قریب پہنچ جائیں, اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان سے کہہ کر کے اللہ ان سے کہیں یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ہماری مراد اور ہماری ضرورت پوری کرا دیں. اس مقصد کے لیے یہ لوگ ان بتوں کو پکارتے تھے, اور ظاہر بات ہے کہ اصل مقصود وہ پتھر کا ڈھانچہ یا لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھا, بلکہ پتھر کا ڈھانچہ یا لکڑی کا ڈھانچہ جو انہوں نے بنا رکھا تھا وہ تو محض ان بزرگوں کی شکل و شباہت اپنے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے اور ان کی صورت نگاہ میں لانے کے لیے بنا رکھا تھا. مقصود یہ تھا کہ جن بزرگوں کے یہ ڈھانچے بنے ہوئے ہیں ان بزرگوں کے ذریعے سے ہماری ضرورت پوری ہوگی, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے. قرآن میں کہا بیا کر ہوں ایزی یا تشون دہا ہم لوگوں اور جلن یمسون دہا, کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکیں, ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکیں, ہم لوگ آئیں یہ سرون دہا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکیں. چپ تھے اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له, لوگوں مثل پیش کی جا رہی ہے سنو اس کو. اس کے بعد فرمایا گیا کہ جن کو تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, یہ ایک مکھی بھی سب کے سب مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو یہ اس کو چھڑا نہیں سکتا. ضعف الطالب والمطلوب, یہ طالب اور مطلوب کتنے تنگ ہوئے,